رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا
جینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص پل صراط سے گزر رہا تھا کہ وہ گرنے لگا، اور ظاہر ہے پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے اور گرنے والا پھر گرتا ہے تو سیدھا جہنم میں جا گرتا ہے. تو ایک شخص پل صراط سے گزر رہا تھا کہ وہ گرنے لگا، اتنے میں مجھ پر پڑا ہوا درود آیا اور اسے سنبھال کر پل صراط عبور کرا گیا. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. محترم اسلامی بھائیو، آج مجھے والدین کے حقوق سے متعلق کچھ عرض کرنا ہے، کیونکہ ہر شخص کا وجود اپنے والدین کے مرونے منت ہوتا ہے، بغیر ماں باپ کے کوئی ہوتا ہی نہیں. وہ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر مطلب نہ کہ جو عام اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قاعدہ ہے، قانون فطرت ہے، اس اعتبار سے والدین کے بغیر کسی کا وجود ہوتا ہی نہیں. تو والدین کا اسلام میں بہت بڑا حق رکھا گیا ہے، چنانچہ بڑے غور سے سماعت فرمایا ہے، کیونکہ ہر شخص کو والدین سے پالا پڑتا ہے، الا کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے والدین بچپن میں مر جاتے ہیں، شعور تک نہیں پہنچتے، ورنہ کثیر اکثریت جو ہوتی ہے وہ والدین سے اس کو واسطہ پڑتا ہے. تو آپ اس کو سنیے اور قہر خداوندی سے لرزیے کہ والدین کا کیا مقام. چنانچہ قرۃ العیون جسے حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف کیا ہے، آپ اس میں ایک نہایت رقت انگیز حدیث نقل کرتے ہیں جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے والدین کے نافرمانوں کی سزا نے اور ان پر ہونے والے عذاب نے رنج و ملال میں مبتلا کیا، اتنا کسی نے مجھ پر رنج و غم نہیں ڈالا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مقام پر تھا کہ میں نے جہنم کے ایک طبقے سے بہت زیادہ چیخو پکار کی آوازیں سنی، فرشتے ان کو مار لگا رہے تھے اور وہ چیخ مار رہے تھے۔ میرا دل شفقت سے بھر آیا اور میں زیر عرش سایہ کنا ہوا اور اللہ جل مجدوہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور التجا کی، اے مالک و مولا، تو والدین کے نافرمانوں کا عذاب ختم کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، میں اس وقت تک ان نافرمانوں کا عذاب دور نہیں کروں گا جب تک ان کے والدین خود انہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ حقوق العباد کا عام قاعدہ ہے، کوئی نعوذ باللہ یہ نہ سوچے کہ دیکھیے سرکار کی شفاعت رد ہو گئی، یہ پہلے سے ہی قاعدہ، وہ بھی ہمیں سرکار نے بتایا کہ یہ قاعدہ ہے کہ حقوق العباد اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کر دے یا مظلوم جو وہ راضی نہ کر دیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مطلب مشیت ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر اپنی جگہ چلا آیا، پھر مجھے یہ بات بھلا دی گئی، پھر بعد میں وہی چیخو پکار اور شور و غوغے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور میرا دل شفقت سے بھر آیا کہ نافرمانوں کا عذاب میں سن رہا تھا۔ میں پھر رب العرش العظیم کے عرش کے نیچے آیا اور میں نے سجدہ کیا، پھر التجا کی، اے معبود، والدین کے نافرمانوں کا عذاب اٹھا لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ارشاد فرمایا کہ محبوب، سر کو اٹھائیے، ہم اس وقت تک ان کا عذاب دور نہیں کریں گے جب تک ان کے ماں باپ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، پھر جب تک رب نے چاہا مجھے بھلا دیا گیا۔ پھر ایک بار میں نے وہی کرمناک اور دردناک چیخو پکار کی آوازیں سنی، پھر میرا دل پسیج گیا، غم مجھ پر طاری ہوا اور میں اللہ تعالی کی جناب میں یوں عرض گزار ہوا، اے پروردگار عالم، تو داروغ جہنم حضرت مالک علیہ السلام کو اجازت عطا فرما تاکہ وہ مجھے اس طبقے جہنم کا نظارہ کرا دے جہاں نافرمانے والدین کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مالک علیہ السلام کو اجازت دی ہوئی ہے، چنانچہ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں داروغہ جہنم مالک علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس سے میں نے کہا کہ مجھے والدین کے نافرمانوں کا عذاب دکھا دو، چنانچہ حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اس طبقہ جہنم کے پاس لے آئے جہاں والدین کے نافرمانوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، وہ آگ کی شاخوں سے لٹک رہے تھے اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ اور بچھو دوڑے پھر رہے تھے اور وہ سانپ اور بچھو انہیں ڈس بھی رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگا اور میرا دل شفقت سے بے قرار ہو گیا، میں نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک و مولا، مجھے اجازت دے دے تاکہ میں ان کے والدین سے جا کر سفارش کر دوں کہ وہ اپنے ان بچوں کو معاف کر دوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے والدین کوئی فلا جنت میں ہے، کوئی جنت المعوا میں ہے، کوئی آراف میں ہے۔ چنانچہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا شفقت بھرا دل لیے والدین سے ملاقات ہوتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور اپنے کرم کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے بچوں کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، ان پر بڑا شدید و مدید عذاب ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو معاف کر دو۔ تو اب ان کے والدین کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ والدین میں سے ایک ماں کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو عذاب میں ہی رہنے دیجئے اس لیے کہ انہوں نے میری توہین کی ہے اور مجھے گالی بھی دی ہے اور میرا دل پاش پاش کیا ہے. وہ دنیا اور مال پر قدرت رکھتا تھا لیکن باوجود اس کے میں بھوکی رات گزارتی تھی. وہ اپنی بیوی کو تو زرد برد لباس پہناتا تھا مگر مجھے وہ صحیح کپڑے نہیں دیتا تھا. چنانچہ یا رسول اللہ ان کی طرف سے ہمارے دل میں اب نفرت ہی نفرت ہے, کینہ پڑ گیا, ہم انہیں چھڑانے پر راضی نہیں. اس پر پیارے آقا رحمت والے آقا, اے رحمت والے آقا کی سنتوں کو پامال کرنے والوں سنو کہ اگر ہم پر نعوذ باللہ عذاب بھی ہو گیا تو رحمت والے آقا کتنا تڑپ رہے ہیں. جن ماں باپ کی خاطر تم داڑھی منڈاتے ہو ان ماں باپ کو دیکھو اور سرکار کی رحمت کو دیکھو اور دونوں کا موازنہ کرو. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید والدین کو سمجھانا شروع کیا اور فرمایا کہ جو کچھ وہاں دنیا میں ہوا اس کو تم لوگ بھول جاؤ کہ دنیا گزر چکی ہے اور جو ہونا تھا وہ بھی ہو چکا ہے, اب انہیں معاف کر دو, ان سے درگزر کر دو. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے حبیب آپ ان پر گراں بار نہ ہو, قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی کہ میں اس وقت تک ان نافرمانوں کو جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں. ماں باپ کے ستانے والوں لمحہ فکریہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ ان کے والدین کو تو حکم دے کہ میرے ساتھ وہ جہنم کے اس طبقے کو دیکھ لیں جس میں ان کی اولاد کو عذاب ہو رہا ہے, شاید یہ اپنے لاڈلوں کے عذاب کو دیکھ کر ان کے دل نرم ہو جائے اور ان کو رحم آ جائے اپنی اولاد پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب کے ساتھ اور اپنی اولاد کا عذاب دیکھ لو. چنانچہ داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کا وہ طبقہ جو ہے وہ کھول دیا تاکہ والدین اپنی اولاد کا عذاب دیکھیں. اب جو والدین نے دیکھا کہ ان کے لاڈلے آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں, ان کے پیروں تلے سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں اور وہ مطلب ان کو ڈس رہے ہیں اور وہ ان کی اولاد چیخو پکار کر رہی ہے, تو اب والدین کے دل ہل گئے اور وہ تڑپ گئے. ادھر اولاد نے اپنے اپنے والدین کو دیکھا تو وہ بھی مچل گئے اور تڑپ تڑپ کر پکارنے لگے. کوئی کہہ رہا تھا, اے اما جان آگ نے میرے جگر کو جلا دیا ہے, اے اما جان میں تم پر اس سے تو بہت آسان تھا کہ اگر میں دھوپ میں بیٹھتا اور ایک گھڑی دھوپ کی گرمی میں رہتا تو تم اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی. اے امی جان اب تم میرے جسم اور میری ہڈیوں پر کیوں رحم نہیں کرتی؟ یہ فریادیں سن کر ماں باپ کے دل بالکل پسیج گئے اور وہ بھی بےتاب ہو کر رونے لگے اور کہنے لگے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری اولاد کی سفارش کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ عذاب اتالے کہ اب ہم سے نہیں دیکھا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا والدین سے کہ ان کو معاف کرنا تم پر موقوف ہے, جب تک تم نہیں معاف کرو گے یہ تمہاری اولاد جہنم سے آزاد نہیں ہو سکے گی. تب والدین رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں پکارنے لگے, اے پروردگار, اے رحمت والے خدا, اے ہمارے معبود, اے ہمارے مالک, ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر ہم پر فضل و احسان فرما. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے والدین سے فرمایا کہ کیا تم اپنی اولاد سے راضی ہو گئے؟ تو والدین نے ہاں کہا. تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو اپنی اولاد سے راضی ہے وہ اپنی اپنی اولاد کو لے جائے اور اس کو مطلب جہنم کے عذاب سے چھڑا لے. چنانچہ جو والدین موجود تھے اور جنہوں نے معاف کیا وہ گویا اپنی اپنی اولاد کو جہنم سے نکالنے لگے اور ان بد نصیبوں کا حال یہ تھا کہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ. چنانچہ پھر ان ہڈیوں کے ڈھانچوں کو نہر الحیات کے پانی میں غوطہ دیا گیا یا ان پر وہ پانی بہایا گیا جس سے ان کے جسموں پر گوشت اور کھال وغیرہ پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ خود ہی غور فرمائیں کہ والدین کا معاملہ کس قدر نازک ہے۔ آج جس کی مرضی ہوتی ہے وہ ماں باپ کو گالی دے دیتا ہے، جس کی مرضی ہوتی ہے وہ والدین کو دھتکارتا ہے، جس کی مرضی ہوتی ہے وہ والدین سے آنکھیں نکال کر بات کرتا ہے، جس کی مرضی ہوتی ہے والدین کو وہ تڑی دیتا ہے، کرتا ہے، پھونپا کرتا ہے، اور والدین کی سنتا نہیں، والدین کو خرچ پورا دیتا نہیں۔ تو اے میرے بھائیو، آپ خود غور فرمائیے کہ والدین کے نافرمان کا کس قدر سخت حکم ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ والدین کا نافرمان، اے والدین کو ستانے والوں اور ان کا دل دکھانے والوں، غور سے سنو، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ والدین کا نافرمان اگر روزہ رکھے اور نماز بھی پڑھے، اور یہاں تک کہ اس میں وہ منفرد ہو جائے، یعنی بہت بڑا مقام حاصل کر لے، اتنی نمازیں اور اتنے روزے کثرت سے وہ رکھے کہ وہ منفرد مقام حاصل کر لے، اگر وہ اس حال میں مرا کہ اس کے والدین کا وہ نافرمان تھا، تو اللہ تعالی سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر شدت کے ساتھ غضبناک ہوگا۔ آؤ میں آپ کو اللہ کا سچا کلام سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ اور 15ویں پارے کی تیسری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل واضح طور پر حکم دے رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اِنَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور میں ہمیشہ آپ کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ ترجمہ قرآن ضرور لو، مگر صرف امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا لو، کہ کنز الایمان یہ ایک عاشق رسول کا کیا ہوا ترجمہ قرآن ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر رہے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا، اف ہوں افو کہتے نا، افو اس طرح کرتے نا، یہ اف کی مثال دی ہے قرآن شریف میں، تو عربی میں اف کہتے ہیں اور اردو میں بھی اف کا رواج ہے۔ تو ان سے، یعنی یہ بوڑھے جب ہو جائیں تو ان سے اف نہ کہنا، جو والد کو مطلب بڈھا ہو گیا ہے، یا یہ ہماری میمنی میں کہتے ہیں ڈوسا یا ڈوسی، بہت تنگ کرتی ہے، چڑچڑا ہو گیا ہے، بات بات پہ ٹانگ اڑاتا ہے، تم سمجھتے نہیں ہو تو کیوں گڑ گڑ کرتے ہو، اس طرح ماں باپ کو جو ڈانٹتے ہیں نا، وہ غور سے سنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ارشاد فرما رہا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا۔ بات بات پر ماں باپ کو جھڑکتے ہو، ڈانٹتے ہو، تو طلاق سے بات کرتے ہو، غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ارشاد فرما رہا ہے، اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، ادب سے بات کرنا۔ آج کل تو ہر ایک تو طلاق کرتا ہے والدین سے۔ مزید ارشاد ہو رہا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، اور عرض کر کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا، بچپن میں پالا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و جل جلالہ و عما نوالہ نے بالکل امر فرمایا، حکم فرمایا، وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کرو. تو جو لوگ اپنے والدین سے روٹ کر بیٹھے ہیں، جو والدین سے لڑائی کرتے ہیں، یا جس طرح بھی وہ جانی طور پر مالی طور پر جگا کرتے ہیں، خرچہ پورا نہیں دیتے ان کو، جس طرح بھی دکھ دیتے ہیں، وہ غور سے سن بھی لیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا بھی لیں کہ اگر ماں باپ ناراض رہے اور تم پکے نمازی، پکے روزے دار اور بڑے دیندار بھی ہوئے، اگر ماں باپ کو تم نے ناجائز طور پر ناراض رکھا اور اس حال میں تمہیں موت آ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات ہوگی کہ رب تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوگا. ہاں اگر شریعت کے خلاف والدین حکم دیتے ہیں تو بات نہیں مانیں گے، لیکن ان سے پھر بھی لڑائی جھگڑا نہیں. مثلا ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی داڑھی مت رکھ، شادی کے بعد رکھ لینا، تو آپ آرگومنٹس کرتے ہیں ان سے، وہ بحث کرتے ہیں اور تم طلاق کرتے ہیں اور بڑی مطلب یعنی کہ وہ شور شرابا کرتے ہیں. نہیں، یہ نہیں. آپ اپنے عزم کا بے شک اظہار کریں مگر نرم انداز میں، بالکل نرم انداز میں، کہ میں اس سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر وہ مارے تو مار کھا لیں، گھر سے نکال دیں تو آپ نہ جائیں جب تک وہ دھکے مار کے نہ نکالے، پھر بھی ہو سکے تو دروازے ہی پر پڑے رہیں تھوڑی اور مار کھا لیں. جب گھر میں ناممکن ہو جائے رہنا تو الگ بات، لیکن کبھی بھی اپنے گھر سے بھاگیں والدین کو چھوڑ کر، اور کبھی بھی ان سے لڑے نہیں. جو بھی اپنی بات کہنی ہے وہ نرمی سے، والدین کو سمجھانا ہی ہے. تو دعوت اسلامی کے بیان کی کیسٹ ہی سنا دے تو انشاءاللہ اس سے کچھ سیٹنگ ہو جائے گی. آپ سمجھانے جائیں گے، آپ کو سمجھانا آتا نہیں تو آپ لڑ بھیڑ کر لیتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں اور ماں باپ پھر ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہے. ہاں اگر آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں، اس پر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، تو اب مطلب انہیں آپ کو گناہ نہیں ہوگا، داڑھی کیوں رکھی ہے، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، جس میں شریعت کا حکم ہے. اور اس پر ماں باپ آپ کو ٹوکتے ہیں یا روکتے ہیں یا آپ کو مطلب انہیں کہ کوسنے دیتے ہیں، تو یہ بات ماں باپ کی درست نہیں ہے. اور یہاں اگر آپ نے ماں باپ کی بات نہیں مانی تو اس کو نافرمانی نہیں کہا جائے گی. پھر قرآن میں آپ کو سناتا ہوں، اس کو واقعی نافرمانی نہیں کہا جائے گا، کہ جو شریعت کا حکم ہے وہ مقدم ہے. چنانچہ سورہ لقمان میں جو 21 پارے میں، 21 پارے کی 10 رکوع سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ وصیت فرماتا ہے. وصیت یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دراصل یہ ہے سورہ لقمان. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وصیت فرمائیے. یہاں وصیت عربی میں کہتے ہیں بہت ہی سخت تاکید کو، سخت تاکید، جس کو آپ مطلب یعنی کہ الٹیمیٹم کہہ دیں، یعنی بہت ہی سخت تاکید، الٹیمیٹم، تنبیہ یا نوٹس. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، حملت امہ ورن علی ورن وفصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 میں ہے، یہ کہ حق ماں میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر مجھے تک آنا ہے. کمزوری پر کمزوری ماں جھیلتی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا، جتنا شروع ہوتا ہے تو کم تکلیف ہوتی ہے، پھر جب وہ بڑھتا ہے تو کمزوری اس کی بڑھتی ہے، ذوق بڑھتا ہے، کام کاج وہ نہیں کر سکتی، بہت تکلیف میں ہوتی ہے. تو اسی کو قرآن نے فرمایا کہ وہ کمزوری پر کمزوری مطلب اٹھاتی ہے حمل میں، کس لیے؟ ہمارے لیے اٹھاتی ہے نا، ہم پیٹ میں تھے، ہماری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی. اور آج کل تو کمائی کی خاطر بعض اسپتال ایسے ہیں جو میری معلومات میں لائے گئے، کہ کمائی کی خاطر وہاں جب کوئی بیچاری داخل ہوتی ہے تو ڈاکٹر لوگ چھری لے کر تیار ہی ہوتے ہیں آپریشن ہوگا. اب یہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں، آپریشن کرا لیتے ہیں، پیسے کھینچنے کے لیے بیچاری کا پیٹ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. اور پھر ایک بار جو آپریشن کرا لیتا نا، اس کو پتا ہے کہ وہ زندگی بھر بےچارا تکلیف میں رہتا ہے. تو ظلم تو آپ کو پتا ہی ہو رہا ہے. ہر شعبے میں ظلم ہوتا ہے. تو ہمارا یہ کہ ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے, جو پیٹ کاٹ کے بچہ نکلا آپریشن کے ذریعے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کی ماں کو کتنی بیچاری کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. پھر مزید فرمایا کہ اس کا دودھ چھوٹنا دو برس میں, یعنی پھر دو سال تک وہ بیچاری دودھ پلاتی رہتی ہے. یہ حق ہے اولاد کا کہ ماں اس کو دودھ پلائے, ہے نا. تو وہ دودھ بیچاری پلاتی ہے, دودھ پلانے میں بھی کوئی تکلیف تو ہے, کافی غذاؤں میں اس کو پرہیز کرنا پڑتا ہے, اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح وہ دو برس تک دودھ پلاتی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کا مطلب ہے کہ اس طرح میں بے در پہ اس کا تکلیف اٹھانا ہمیں بتا کر اب حکم دیا انشکر لی ولے والے دئی, یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا, الی المصیر, آخر مجھے تک پہنچنا ہے. اب حق ماننے کے بعد, حکم کے بعد مزید ارشاد فرمایا کہ شریعت کی اگر خلاف ورزی کا حکم دے تو مت مان. یہ مزید ارشاد فرمایا
تشرک بھی ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں, تو ان کا کہنا نہ مان, اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے. دیکھا آپ نے کہ کافر بھی اگر والدین ہیں اور کفر کا شرک کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اس بات کو نہ مانے, مگر پھر واضح طور پر ارشاد فرمایا مگر اور وہ اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے. تو کافر والدین بھی ہیں تو ان کو بھی خرچہ پانی آپ کو دینا پڑے گا, ان کی خدمت کرنی پڑے گی شریعت کے مطابق. اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ ویڈیو کیسٹ لیا فلم کی تو نہیں لائیں گے, ملاوٹ کرتا رہے تو نہیں مانیں گے, جھوٹ بولا کر تو نہیں مانیں گے, کوئی بلانے آیا ابا کو اور ابا کا موڈ خراب ہے تو بیٹے کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, تو اب یہ جھوٹ بولنے نہیں جائیں گے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح مطلب جو باتیں شریعت کے خلاف ہیں وہ ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی, یہ نافرمانی نہیں ہے, یہ گناہ نہیں ہے. کہ شریعت کا حکم جو ہے وہ مطلب مقدم ہے, اللہ جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ ماں باپ کے حکم پر فوقیت رکھتا ہے, ان کی پھر نہیں مانیں گے. اور جہاں یہ بات نہیں وہاں ماں باپ کی ماننی پڑے گی, اور بالکل ماننی پڑے گی, اور بہت زیادہ ماننی پڑے گی. ایک اور میں آپ کو روایت سناتا ہوں جو بہت ہی ہمارے لیے درس عبرت کا باعث ہے کہ ماں باپ کا حق کتنا بڑا ہے. چنانچہ ایک شخص بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے. اس کا باپ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ کمزور تھا, بہت چھوٹا تھا اور میں توانا تھا, یہ محتاج تھا اور میں غنی تھا, اس وقت میں اپنی ملک میں سے کسی چیز سے اس کو نہیں روکتا تھا, میں اس کی میں نے خوب پرورش کی, اس کو کما کما کے کھلایا پلایا, اس کی خدمت کی ہے میں نے. آج میں کمزور ہو گیا, بڈھا ہو گیا, اور یہ غنی ہے, یعنی اس کے پاس مال ہے, مالدار ہے, تو یہ مجھے اپنا مال دینے میں بخل کرتا ہے, کنجوسی کرتا ہے. تو یہ فریاد سن کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے, اے ماں باپ سے مال روکنے والوں اور تنخواہ میں سے ماں باپ کو صحیح اور درست حصہ نہ دینے والوں, اس بات پر رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے. اور آپ نے فرمایا کہ کوئی پتھر یا ڈھیلا بھی اگر اس فریاد کو سنے بوڑھے باپ کی تو وہ بھی رو پڑے گا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اس لڑکے سے فرمایا کہ تو اور تیرا مال یہ دونوں تیرے باپ کے ہیں. دیکھا آپ نے کہ ماں باپ کا حق کتنا زیادہ ہے. لیکن وہی بات کہ اگر والدین شریعت کے خلاف حکم دیں گے تو نہیں مانی جائے گی. چنانچہ ایک ایمان افروز واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں دور رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے, اور اس پر یہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کا صبر و ضبط کتنا تھا. آج ماں ذرا کچھ کہہ دیتی ہے, کوئی سختی کر لیتی ہے کسی بات پر, بھلے شریعت کے خلاف, کہ ماں مت پہن, داڑھی مت رکھ, تو بچے جو لڑائی کرتے ہیں وہ کتنی غلطی کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کا صبر و ضبط دیکھیں کہ واقعی یہ انہی کا حصہ تھا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مسلم شریف میں, سیاست مسلم شریف جو مطلب بہت بڑا ہے نا کہ سند کے اعتبار سے درجہ رکھتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ جو تھی وہ مشرکہ تھی, کافرہ تھی, بت پرستی کرتی تھی. میں اپنی والدہ محترمہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا لیکن وہ مانتی نہیں تھی. میں ماں سے لڑوں کیسے, بس اسی ششو پنج میں روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور یہ نہیں کہا جیسے آج لڑکے کہتے ہیں کہ میری ماں ایسی ہے اور میرا باپ ایسا اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے, نہیں. ابو ہریرہ نے کیا کہا, ساری داستان تو سنائی کہ میری ماں کافرہ ہے اور میں نے اس کو مطلب اسلام کی دعوت دی, میرا دل بڑا بے قرار ہے اور بس مجھے بہت رونا آ رہا ہے. پھر کیا کہا, سرکار آپ مہربانی کر کے میری والدہ کے حق میں ہدایت کی دعا کر دیں. میری والدہ کے حق میں, یہ نہیں کہ میرے ماں باپ تباہ ہو جائیں, میری والدہ کے حق میں ہدایت کی دعا کر دیں کہ اس کو ہدایت مل جائے. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے, ان کی ماں کے حق میں ہاتھ اٹھا دیے, اور آپ تو جانتے اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگا پری نام سے جب دعائیں محمد. ادھر سرکار نے ہاتھ اٹھائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ادھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے. صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا رد نہیں. خوش ہو کر نکلے, گھر پہنچے, دروازہ بند ہے اور پانی کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی جا رہی ہے. وہ مطلب یعنی کہ وہ آواز آ رہی ہے جیسے کوئی غسل کر رہا ہے. تو یہ کھڑے رہے, پھر والدہ چونکہ وہ غسل کر رہی تھی تو والدہ نے دروازہ کھولا, اور دروازہ کھولتے ہی پہلا جو کام کیا وہ یہ کیا کہ بے ساختہ وہ کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے دیکھا کہ سرکار نے یہاں دعا کی, ان کو ایمان مل گیا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں پھر روتا ہوا سرکار کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا. اب خوشی کا رونا تھا, پہلے غمِ مصطفیٰ میں رو رہے تھے, اب عشقِ مصطفیٰ میں رو رہے تھے. محبت تو تھی اور چار چاند لگ گئے کہ ماں کو ہدایت مل گئی تھی. پھر روتا ہوا حاضر ہوا تاکہ سرکار کو یہ خوشخبری سنا دے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اب یا رسول اللہ دعا کر دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں, ایمان والوں کے دلوں میں میری اور میری ماں کی محبت ڈال دیں. تو آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے اللہ اپنے بندوں کی یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی ماں کی محبت اپنے صاحب ایمان بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور مومنوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے مجھے سنا یا دیکھا ہو اور مجھ سے محبت نہ کی ہو, یعنی ہر ایک مومن بندہ خدا نے مجھ سے محبت کی. تو آپ نے دیکھا کہ ماں سے کتنا پیار, کافرہ اور مشرکہ ماں سے بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی نرمی سے پیش آئے اور کتنے دل سوز رہے. تو آپ کے والدین بھی اگر آپ پر شدت کرتے ہیں داڑھی پر, زلفوں پر, امام شریف پر, تو ٹھیک ہے ان کی بات آپ بے شک نہیں مانیں, ماننی بھی نہیں چاہیے کہ اگر وہ داڑھی کہتے ہیں منڈا دے تو سرکار کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ، تو ان کی نہیں مانی جائے گی، لیکن اسے لڑائی جھگڑا تو تڑاک گستاخی بے ادبی چینا جھپتی اور شور شرابا نہیں، بلکہ اگر آپ کو جواب دینا تو میرا تو یہ مشورہ ہوتا آنکھوں سے جواب دو، آنکھوں سے، یعنی آپ رونے لگو گے ماں کا دل پسیج جائے، دل زیادہ اگر جل گیا ایک آدھ وقت آپ کھانا نہیں کھاؤ گے تو ماں باپ آپ کو منت دے کر کے کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ، آپ اپنے گھر میں اپنا کردار بناؤ انشاءاللہ ماں باپ بھی آپ کی طرف یوں گے، اگر آپ لڑتے رہو گے جھگڑتے رہو گے تو مسئلہ حل کبھی بھی نہیں ہوگا، تو غصے کو تین طلاق دے دو، غصہ بالکل نہیں، کسی صورت میں نہیں، کہ غصہ جو ہے وہ ہمارے لیے زہر حلال ہے، بالکل بازی جو بن رہی ہوتی ہے وہ بھی بگڑ جاتی ہے، بلکہ بنی ہوئی بازی بھی خراب ہو جایا کرتی ہے، ہے فلاح کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی، تو غصہ کرنا ماں باپ سے جھگڑا کرنا یقیناً یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے، کسی صورت میں بھی لڑائی نہیں، لڑائی کو بالکل چوکڑی لگا دو کہ ماں باپ سے لڑنا نہیں، ماں باپ اگر بالفر جان سے بھی مارنے پر تل جائیں تو اپنی طرف سے مزہ تو اسی میں ہے کہ بندہ مطلب یعنی کہ ماں باپ پر وار نہیں کرے، یہ ایک مثال مبالغہ ہے، ماں باپ نے کب آپ کو گولی چلانی ہے، وہ تو آپ کو اگر روکتے بھی ہیں تو آپ کی محبت میں روکتے ہیں کہ تو داڑھی رکھ لے گا تجھے شادی نہیں ہوگی، ان کے خیال میں یہ آپ کی محبت ہے، تو اگر داڑھی رکھ لے گا تجھے نوکری نہیں ملے گی، تو یہ تم سے محبت میں کہہ رہی ہے تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ، یہ ان کے والدین کے جاہلانہ خیالات ہوتے ہیں، تو وہ جو بھی تم پر سختی بھی کر رہے ہیں وہ کر بہرحال تمہاری ہمدردی میں رہے، اگرچہ وہ ہمدردی نہیں ہے لیکن اپنے زوم فاسد میں یہ بےچارے اس کو ہمدردی سمجھ رہے ہیں، تو اس لیے تم ان کے لیے دعا کیا کرو، لڑائی نہیں، ان کو سمجھاؤ بھی نہیں، ان کے لیے دعا کرو، اور حدیث پاک میں واضح طور پر آیا دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا کے ہتھیار سے اس کو آپ زیر کر لو انشاءاللہ سب خیر ہو جائے گی، آپ اگر یہ زبان کے ہتھیار سے زیر کرنے جاؤ گے تو خود بھی زیر ہونا پڑے گا اور مجھے بھی گالیاں سناؤ گے، جیسے کہ بے شمار ماں باپ مجھے دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتے ہیں، بڑی کوسلے لیتے ہیں اور میں بھی بڑھتا جاتا ہوں، کیونکہ وہ غلط فہمی کی وجہ سے گالیاں دیتے ہیں کہ مطلب یہ کہ تم نے اس نے ہماری اولاد کو بگاڑ دیا، تو یہ کیسٹ میرا محفوظ کر لو آپ لوگ، اگر ماں باپ مجھ پر بلیم کریں تو میرا کیسٹ انشاءاللہ سنا دو گے تو دعوت اسلامی کا انشاءاللہ معاملہ ان کے ذہن میں صاف ہو جائے گا کہ یہ تو صحیح سکھاتے ہیں ہماری اولاد کی غلطی ہے، تو انشاءاللہ پھر معاملہ جو درست ہوگا، دوبارہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں کسی صورت سے بھی والدین کے ساتھ بگاڑنا نہیں، یہ جو میں نے ابتدا میں بنی اسرائیل کی آیات کچھ دیر پہلے تلاوت کی تھی اس میں جو آیا ہے قولن کریما کا لفظ، جیسے کہ وَقُلْنَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اس ضمن میں بعض مفسرین جو کچھ فرماتے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ مطلب تعظیم کی بات کہنا، تو حضرت زہیر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قولن کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ تجھے بلائیں، ماں باپ جب تجھے بلائیں تو جواب میں یوں کہے کہ میں حاضر ہوں، وہ ہاں کہتے نا ہاں آ رہا ہوں، کیا دماغ کر رہی ہے، اس طرح نہیں، جی ہاں بھی نہیں بلکہ جی ادب، جو ادب کا بہترین لفظ ہو، جیسے عربی میں لبیک کہتے ہیں اور ہمارے ہاں کہتے ہیں، ہماری میمنی میں کہتے ہیں اچھا سو، تو یہ نہیں بلکہ جی ماں، جی امی، جی ہاں، جی، اور نرمی سے ماں باپ سے آواز بلند کرنا کسی بھی موقع پر یہ بالکل ادب کے خلاف، آواز تو بلند ہونی نہیں چاہیے، آج کل تو ماں باپ سے اتنی لڑائی کرتے ہیں کہ بس پوچھو، آ کسی کی ماں یا باپ بوڑھا ہے بےچارا اور وہ سنتے نہیں ہیں، بہرے ہو گئے تو پھر تم مطلب اس ادب پر عمل کرو، میرا حوالہ دیکھ کر تو بیچاری تمہاری بات نہیں سنے گی، پھر اس کا دل دکھ جائے گا، تو یہ بھی مراد نہیں میری کہ ضرورتاً مطلب اونچی آواز بھی کریں گے، تو بہرحال یہ کہ جب ماں باپ بلائے تو کیا کہو گے، جی ہاں یا ہاں نہیں، جی جی حاضر ہوں، یہ لبیک کا ترجمہ، لبیک جی حاضر ہوں، نعم یہ بھی ہاں کا جملہ ہے لیکن لبیک تو یہ بہت ہی مطلب ادب والا جملہ ہے، لبیک جی حاضر ہوں، جی حاضر ہوں، کیا حکم ہے، اس طرح نرمی والا جملہ کہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نرم لب و لہجے میں سہل طریقے سے بات کرو، یعنی کہ نرم لب و لہجے میں، نرم زبان میں، نرمی کے ساتھ کڑک اور سخت لہجہ نہیں ہونا چاہیے، تو تڑاک نہیں، بلکہ نرمی سے آہستہ آہستہ اور ایسی بات کرو ان کے پلے بھی پڑے، پہلیاں مت بجھاؤ اس کو، سہل بات آسان بات کرو. حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو بڑی پیاری مثال دی، واہ واہ. آپ فرماتے کہ جس طرح زر خرید غلام، زر خرید خریدا ہوا غلام، نوکر نہیں، اب تو نوکری کا رواج ہے، زر خرید غلام تو بہت زیادہ پابند ہوتا ہے حکم کا، نوکر تو ٹلا دے دیتا، زر خرید غلام نہیں دیتا، زر خرید غلام تو بھاگ ہی نہیں سکتا، یہ پہلے قوانین ہوتے تھے، اب تو خیر نہیں ہے. تو زر خرید غلام جس طرح اپنے سخت اور خطرناک مالک کو، خوفناک مالک کو بہت ٹیڑھا ہو، اور اس کے ساتھ جس طرح لجاجت، خوشامد اور نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے نا، کیونکہ آقا چاہے کوڑے برسائے، دیکھو نا استاد جو ہے وہ بچے کو ڈنڈا مارتا ہے تو جی سر جی سر جی سر خوشامد ہی کرتے ہیں نا، یا سر کا گریبان پکڑتے ہیں نا. تو جس طرح تند مزاج آقا کے سامنے غلام خوشامدانہ لہجے میں بات کرتا ہے، اسی طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرو، یہ سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے. حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہاتھ اوپر نیچے مت اٹھاؤ، جس طرح وہ دوسروں کے سامنے ارے ہم نے یہ بولا، ارے اس کو دیکھو نا، ارے ادھر آما، یہ نہیں، یعنی مطلب بہت ہی اطمینان کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بھی نہیں تو پھر ہاتھ باندھ کر، اگر ہاتھ باندھ کر آپ بات کریں گے اور جی جی میں جواب دیں گے، اور والدین کا کم از کم روزانہ ایک بار تو ہاتھ چما کرو، پاؤں بھی چما کرو، میں صحیح کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سمر جائے گی. یہ جتنا کڑ کڑ والدین کرتے ہیں نا، وہ عموماً اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ لوگ والدین سے بہت تو تڑاک کرتے ہو، اگر تو کے بجائے آپ کہہ دو گے تو زبان پر کوئی لوچا نہیں بن جائے گا آپ کے، کوئی زیادہ وقت آپ کا صرف نہیں ہوگا، نہ کوئی محنت پڑ جائے گی، تو آپ کیا فرق پڑ، اگر آپ سے بات کرو گے تو آپ کا باپ خوش ہو جائے گا کہ میرا بیٹا کتنی اچھی جگہ پر جاتا ہے، جب تک یہ دعوت اسلامی میں نہیں تھا تو مجھے تو کہتا تھا، اب تو مجھے آپ کہتا ہے، اس نے عید برات میں بھی میرے کبھی ہاتھ نہیں چومے، اب روزانہ اٹھ کر میرا ہاتھ چومتا ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا ہو گیا ہے. ارے بھائی تم بھی اپنے بیٹے کو دعوت اسلامی بھیجا کرو، اپنے دوستوں کو بات مشورہ دے گا، تم بھی بھیجا کرو میرا بیٹا تو ایسا ہو گیا. تو اس طرح انشاءاللہ یہ آپ کی تحریک کا بھی فائدہ، اللہ رسول بھی راضی، تحریک بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے چلی ہوئی ہے دعوت اسلامی، ہے نا الحمدللہ، تو دونوں جہاں کی خیر ہے. تو اس طرح مطلب والدین کے ساتھ نرمی. اچھا حضرت زہیر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آگے بھی ان کا قول گزرا، فرماتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات کہتی، اس کو آپ گرا میں باندھ لو، بھی سب گرا میں باندھ لو، انشاءاللہ بہت ساری مشکلیں آسان، بات بڑی سخت ہے لیکن بڑے کام کی ہے، گرا میں باندھ لو. آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر تجھے گالیاں دیں اور برا بھلا بھی کہیں، ماں باپ اگر تجھے گالیاں دیں اور برا برا بھلا کہیں تو جواب میں یہ کہوں، کیا کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم کرے، بد دعا نہیں، گالی کا جواب گالی نہیں، عید کا جواب پتھر نہیں، بلکہ اللہ تجھ پر رحم کرے. اور یہ بھی قرآن میں گزرا بھی تو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کر کے اے میرے رب عز و جل تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا. تو ماں باپ کو بد دعا نہیں، کوسنے نہیں، بلکہ وہ چاہے بد دعا دیں کوسنے دیں، ان کی کوسن تو زبان کی نوک پر ہوتی ہے، بد دعا جو ہوتی ہے وہ بات بات میں دن میں کئی بار تو جنازے نکالتی ہے ماں، تو تیرا جنازہ نکلے، اب دیکھو نا یہ دیتی ہے اوپر سے، تیرا جنازہ نکلے. ورنہ آپ نے خود تجربہ کیا کہ ابھی تو یہ جنازہ اٹھا رہی ہے، اور پچھلے مہینے بخار آیا تھا تو رات کو سوئی بھی نہیں تھی، تو جنازہ اٹھے گا تو اس کی برسوں کی نیند اڑ جائے گی، یہ آپ سمجھتے ہیں. تو یہ بیچاری آپ لوگ تنگ کرتے ہو تو بولتی ہے تیرا جنازہ اٹھے ہو، تیرا یہ ہو جائے، تیرا وہ ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، اور ستیہ ناس کے معنی بیچاری کو پتا بھی نہیں ہوتے یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ مطلب ایسے رہتی رہتا ہی بدعا ویسے دینی نہیں چاہیے، اس حدیث پاک کے ارشاد سے ڈرنا چاہیے کہ ماں باپ کی دعا یا بدعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہے، یہ حدیث کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے ماں باپ کو بد دعا دینی نہیں چاہیے، کیا پتا قبولیت کی گھڑی ہو اور واقعی ستیاناس ہو بھی جائے. تو ایک اور میں واقعہ آپ کو سنائی دوں. جریج بنی اسرائیل کے تھے, بہت پرانے تھے. تو وہ ایک بار, وہ چونکہ بہت عبادت گزارتے تھے, وہ جنگل میں الگ انہوں نے ایک مطلب نے کمرہ بنا لیا تھا اور وہاں عبادت کرتے تھے. وہاں ایک بار اس کی ماں آئی بلانے کے لیے, اوپر سے آواز دیا کہ مل لے. تو وہ نماز باندھ چکے تھے, وہ عالم نہیں تھے, علم نہیں تھا اتنا. تو وہ مطلب یعنی کہ وہ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف ماں بلا رہی ہے, ایک طرف میں رب کی نماز پڑھ رہا ہوں, میں کروں گیا. تو انہوں نے ماں کو جواب نہیں دیا, چند بار ماں نے آواز دی. تو پھر ماں کے خیال میں آیا کہ ابھی یہ بڑا نیک بن گیا, مجھے بھی گھاس نہیں ڈالتا, بڑا ولی بن گیا ہے. پھر بدعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تجھے نہ مارے جب تک تو کنجریوں کا منہ نہ دیکھ لے. اس طرح کی بدعا دے کر چلی گئی. اس کے بالکل نیچے کی منزل پر ایک چرواہا رہا کرتا تھا, اور اس کی یاری ایک زنے بازاری کے ساتھ تھی, طوائف کے ساتھ اس کی یاری. پھر وہ اس کے ساتھ کالا منہ کرتا تھا, اس کا ہو گیا بچہ. اور آپ کو پتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے میں سے بھی عموماً حسد کیا جاتا ہے. کل دین نعمت محسود, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو اس سے لوگ حسد کرتے ہیں. چنانچہ اس عورت کے بچہ ہوا, کسی نے اس کو پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے, تو وہ حاسدہ تھی. اس نے کہہ دیا کہ یہ اوپر جو نیک بنا بیٹھا ہے نا, میں آپ کو بڑا ولی مشہور کر رکھا ہے, بچہ تو یہ اسی کا ہے. یہ فریاد وہاں کے حاکم کو پہنچی, اس کی پھری کہا یہ ایسا مکار, وہ دغاباز سب سے بڑا نیک بندہ, ہم تو اس کو بڑا پرہیزگار سمجھتے. اس نے بندے بھیجے اور اس کو مطلب یعنی کہ مکان کو توڑ پھوڑ ڈالا, بالکل تہس نہس کر دیا, اور اس کو گھسیٹ کر باہر لے آئے مارتے ہوئے. بہت مارا بیچارے کو. تو وہاں اس کو لے گئے دربار میں, اور کافی کنجریاں بھی بیٹھی ہوئی تھی, اس پر بھی ان کی نظر پڑی, وہاں سے رہی تھی ان پر. اب یہ بڑے پریشان تھے, ان کو مطلب یعنی کہ یہ اپنی ماں کی بدعا یاد تھی, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب بدعا کے نتیجے میں ہو رہا ہے. چنانچہ بڑے پریشان تو ہوئے یہ. اب پیشی ہوئی اس کی عدالت میں, سمجھو اس طرح. تو ان پر یہ الزام عائد کیا گیا, انہوں نے کہا میں بے گناہ ہوں. کیا دلیل کیا, اسی بچے سے پوچھ رہی, بچہ کیا بتائے گا. بچہ سامنے لایا گیا, دودھ پیتا بچہ ہے بالکل, جس کو شعور ہی کچھ نہیں. تو وہ بچہ سامنے آیا تو انہوں نے جریج نے اس بچے سے فرمایا کہ بول تو کس کا بچہ ہے. اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ بچہ بول پڑا کہ میں تو اس چرواہے کا ہوں. او ہو, پھر تو حضرت جریج کی نکل پڑی, وہ یہ تو واقعی کامل ہے اور اس کے ساتھ اس طرح دھوکا ہوا ہے. تو انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس لیے ہوا کہ میری ماں غلط فہمی میں مجھے بدعا دے کر چلی گئی تھی, اور ماں کی بدعا کے سبب ایسا ہوا ہے. خیر ان سے لوگ بہت متاثر ہو گئے, اور بادشاہ نے یہاں تک آفر کر دی کہ اب میں تیری جگہ پر تو کہے تو سونے کا محل بنا دیتا ہوں. تو اللہ والے آپ کو پتا ہے دولت پر تو پسرتے نہیں, وہ دولت کے چکر میں نہیں ہوتے. انہوں نے کہا نہ بابا, مجھے دولت وولت نہیں چاہیے, سونے کا محل نہیں چاہیے. اگر تم بنانا ہی چاہو تو توڑنے سے پہلے جیسا میرا جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا مکان تھا اسی انداز پر بنوا دو. چنانچہ اسی انداز پر مکان بنوا دیا گیا. مسند واقعہ میں نے خلاصہ کیا آپ کو. تو بہرحال میرے پیارے سائی بھائیوں, اپنی اولاد کو بدعا بھی مت دیا کرو, ہے نا, کہ ان کے حق میں اگر یہ بدعا قبول ہو گئی تو تمہیں پریشانی ہوگی. جریج کی ماں کو جب پتا چلا ہوگا تو اس کو کتنی پریشانی ہوگی کہ یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا, وہ تو بےچارے نفل پڑ رہا تھا. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ والدین کے حقوق بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہیں, اور فضائل بھی بہت زیادہ ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا گیا کہ جو ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, تو عرض کیا گیا کہ کیا دن میں 100 بار اگر کوئی اپنے ماں باپ کو یا ماں کو یا باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے تو ارشاد فرمایا کہ تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے میں کیا کمی ہے, اس کو 100 بار حج مبرور کا ثواب دیا جائے گا. بہرحال اور بھی بے شمار فضائل ہیں والدین کے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کے حقوق پامال کرنے سے بچائے, اور والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے, اور والدین کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت سنتوں کی روشنی میں کیا کرے. کہ اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت سنتوں کی روشنی میں نہیں کریں گے تو اس کے وہ جواب دہ ہوں گے.
شاہ تار رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔